بابن
مسئلہ وہی ہے، باپ کہہ کر کے استدلال کا انداز بدلا ہے امام علی مقام نے، ایک الگ انداز کے اندر استدلال کیا ہے، استدلال کا انداز ہی اختیار کیا کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدیہ دیا تھا، لیکن کوئی ثبوت نہیں کہ حضور نے وہ ہدیہ عنایت فرمانے کے بعد واپس لیا ہو، اس سے استدلال کیا ہے کہ ہدیہ دینے کے بعد واپس نہیں لینا چاہیے. کسی روایت میں یہ نہیں ملتا کہ حضور نے حضرت صہیب سے وہ ہدیہ واپس مانگ لیا ہو. جی
وبه قال حدثنا ابراهيم موسى قال حدثنا ابن يوسف ان ابن جريج اخبره قال اخبرني عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكه ان بني صهيب مولى بن جدعان ادعوا بيتين وحجره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى ذلك صهيبا فقال مروان من يشهد لكم على ذلك قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه فدعوا فشهد اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجره فقضى مروان بشهادته لهم.
حضرت صہیب ابن سینان رومی، چونکہ رومیوں نے ان کو قید کیا تھا، یہ روم کے رہنے والے نہیں تھے، تو انہوں نے یہ بنو جدعان، جدعان جدعان کے بیٹوں کے یہ غلام تھے، تو حضرت صہیب نے یہ دعویٰ کیا کہ دو کھجرے اور ایک صحن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب کو ہدیے میں دیا تھا. حضرت صہیب کے بیٹوں نے یہ دعویٰ دائر کیا مروان کی عدالت کے اندر کہ مروان یہ دو حجرے اور صحن ہمارے ہیں. بھائی تمہارے کیسے؟ تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ابا حضرت صہیب ابن سینان رومی کو ہدیے میں عنایت فرمائے تھے. مروان نے کہا کوئی گواہ ہے تمہارے پاس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کمرے اور صحن تم کو دیے تھے؟ تو صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کہنے لگے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر گواہ ہے. تو مروان نے بلایا حضرت عبداللہ ابن عمر کو، حضرت عبداللہ ابن عمر نے گواہی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب کو دو حجرے اور ایک صحن دیا تھا، یعنی ہدیہ دے کر زندگی بھر واپس نہیں لیا تھا. اس شہادت کی بنیاد پر مروان نے فیصلہ کر دیا کہ یہ دو حجرے اور یہ صحن حضرت صہیب کی اولاد کی ملکیت ہوگی، حضرت صہیب کی اولاد کو دے دیا جاوے، یہ فیصلہ کر دیا. اب یہاں ثابت تو ہو گیا کہ بھئی ہدیہ دینے کے بعد واپس نہیں لینے کا اخلاقاً مروتاً، لیکن ایک دوسرا بڑا معرکۃ الآرا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ عدالتی کاروائی میں دو گواہ چاہیے. مروان نے صرف ایک گواہ پر کیوں فیصلہ کیا؟ کہ یہاں جب مروان کے سامنے معاملہ آیا تو مروان کو دو گواہ چاہیے، لیکن اس نے ایک ہی گواہ کے اوپر فیصلہ کر دیا کہ یہ دو حجرے اور صحن حضرت صہیب کی اولاد کو دے دیا جاوے، ایسا کیوں کیا؟ تو اس کی چند توجیحات سمجھو. پہلی توجیح، امکان یہ ہے کہ مروان نے ایک گواہ اور ایک قسم اس بنیاد پر فیصلہ کیا ہو، اور مروان کا یہ موقف ہو کہ اگر مدعی کے پاس ایک ہی گواہ ہو اور دوسری قسم وہ پیش کر دیوے تو اس کی بنیاد پر اس کے حق میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے. اور پیچھے یہ مسئلہ آپ نے ضمناً سن لیا، اگرچہ جمہور نے اس کو رد کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مروان کا ایسا مسلک ہو کہ اگر مدعی کے پاس ایک ہی گواہ ہو تو دوسرے گواہ کی جگہ پر قسم لے لو اور فیصلہ کر لو. ایک توجیہ اس کی یہ ہے. دوسری توجیہ یہ کہ مروان کو اس عطیے کا علم تھا بذات خود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب کو دو حجرے اور ایک صحن دیا ہے، لیکن مروان محض اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے جب اس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بتلایا تو گویا کہ تقریباً دو جیسی بات ہو گئی، خود مروان کا علم اور دوسرا حضرت عبداللہ ابن عمر کا شہادت دینا. تو مروان اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ کہیں اس کے اوپر تہمت نہ آ جاوے. تیسری توجیہ یہ کی گئی ہے کہ یہاں ایک ہی پارٹی ہے عدالت میں، مدعی، مدعا علیہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی مدعا علیہ نہیں، نہ کوئی منکر، اسی لیے ایک طرفی جب معاملہ تھا تو یہ استحقاق کا دعویٰ تھا، اسی لیے ایک گواہ سے کام چلا لیا گیا. چونکہ حضرت صہیب کی اولاد کے خلاف کوئی نہیں تھا، بس وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے بات عرض کی. چوتھی توجیہ، حاکم بیت المال میں سے جس کو مناسب سمجھے اپنے اختیار سے دے سکتا ہے. تو مروان نے جو یہ دو حجرے اور ایک صحن کا فیصلہ کیا، یہ اس لیے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا، اس لیے نہیں، یا حضرت عبداللہ ابن عمر نے شہادت تھی، اس لیے نہیں، بلکہ مروان یوں کہتا ہے کہ میں مدینہ کا والی، بیت المال میں اختیار ہے مجھے، جو چیز جس کو چاہے میں دوں. اپنے اس اختیار کی بنیاد پر مروان نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات سن کر کے دے دیا. یہ سب اس کی توجیحات ہے. جی،
باب ما قیل فی العمر والرقبہ،
عمرے میں جانا ہے، ارے نہیں نہیں ایسا نہیں، عمرہ والرقبہ، عمرہ اور رقبہ کے بیان کے اندر یہ باب ہے. پہلے عمرہ سمجھو ہے کیا چیز. کوئی آدمی دوسرے آدمی کو یوں کہے کہ میں نے میرا یہ گھر تجھ کو دیا، اعمرت کا داری. اس باب پر حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات فرمائی، یہ ہم اردو زبان والوں کے لیے ہے ہی نہیں، یہ عربی زبان والوں کا باب ہے کہ تم لوگ جو عربی میں اصطلاحات بولتے ہو نے تو اس کے مسائل تمہارے واسطے، یہ اردو اصطلاح ہے ہی نہیں. وہ لوگ جو عربی بولتے ہیں وہ لوگ یہ اصطلاحات کہ کیا مطلب کیا مفہوم ان کو لگتا ہے یہ مسئلہ. تو کہا کہ اعمرت کا داری، یہ عربی معاشرے کے الفاظ ہے، ایک معنی لغوی ہوتا ہے ایک معنی عرفی ہوتا ہے، اور دونوں معنی الگ الگ ہوتے ہیں. مثلا دابتن، رینگنے والا، لیکن پھر ہر جانور کو کہتے ہیں دابا، دیکھ لیا، یہ ہیں استعمال. یہی حال ہے عمرہ لفظ کا بھی، کہ عمرہ کا معنی کیا، اعمرت کا داری، یعنی تجھے میں یہ مکان دیتا ہوں میرا، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ ہیبہ کے حکم کے اندر ہے، اس کو ہدیہ سمجھا جائے گا. جیسے کہ اعمرت کا داری تو سمجھنے کا ہدیہ، شکریہ کہہ کے لے لینے کا اس کو، اور جس کو دیا وہ مالک، اس کے مرنے کے بعد اس کے وہ رثا مالک بن جائیں گے. تو یہ ہو گیا لفظ عمرہ، جبکہ لفظ رقبہ کیا ہے. رقبہ کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو کہے کہ میں تجھ سے پہلے مر جاؤں تو میرا مکان تیرا، اور اگر تو پہلے مرا تو کچھ بھی نہیں، یہ رقبہ کہا جائے گا. حنفیہ کے یہاں یہ چیز باطل ہے، ہم حنفیہ اور مالکیہ اس کو باطل کہتے ہیں، اور ایک قول میں حنفیہ رقبہ کو آریت کے معنی میں لیتے ہیں کہ زندگی میں ٹھیک ہے اگر وہ پہلے مر گیا. اور جبکہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ ہیبہ کے معنی کے اندر ہے، لیکن حنفیہ مالکیہ اس کو لغو قرار دیتے ہیں. اور رقبہ انتظار کے معنی میں آتا ہے. کیا مطلب انتظار کا؟ کہ وہ موت کا انتظار کرے کہ یہ جلدی مرے تو اچھا ہے تاکہ اس کا مکان مجھے ملے تو صحیح, ایسا کہہ کر کہ اپنے لیے ہر وقت موت کی دعا میں اس کو لگا دینے گا. ابھی اخلاص سے تمام قبولیت کی گھڑیوں میں دعا کرے گا کہ یہ جلدی مرے تو اچھا تاکہ مجھے اس کا مکان مل جاوے. امام احمد اور امام بخاری کے یہاں عمرہ اور رقبہ دونوں ہیبہ کے معنی میں ہیں. ہمارے یہاں عمرہ ہیبہ کے معنی میں اور رقبہ لغو اور باطل بہت بہت تو عاریت کے معنی میں. جی امرتہ الدار فہی عمرہ, یعنی وہ ہمیشہ کے لیے اس کا ہو جائے گا جس کو یوں کہا. اور قرآن میں یہ لفظ آیا ہے اس لیے لائے, واستعمرکم فیہا جعلکم عمارا, اللہ نے تم کو اس میں بسا دیا آباد کر دیا. جی
وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن ابي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لمن وهبت له,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ عمرہ کے ذریعے سے دی جانے والی جائیداد کے متعلق فیصلہ فرمایا کہ یہ جس کو دی گئی اس کی ملکیت میں دائمی ہو جائے گا. جس کو لفظ عمرہ کے ذریعے ہدیہ دیا گیا, کوئی پراپرٹی دی گئی, تو اس کے لیے حضور نے فیصلہ فرمایا یہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ہدیہ ہو جائے گا. جی
وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا امام قال حدثنا قتادة قال حدثنا نذر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة
جائزة کے معنی نافذة, یعنی اس طرح دے گا تو وہ نافذ ہو جائے گا. جی
وقال عطاء حدثنا جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه,
جی ایسے بھی چھٹی کی رات ہے آپ کو نیند آنے والی نہیں ہے, چھٹی کی رات میں طلبہ کو نیند آتی ہی نہیں ہے. چلو آپ نے پورا کر ہی ڈالا آج کتاب الہبہ.
باب من استعار من الناس الفرس والدابة وغیرہ,
استعارہ عاریت کے اوپر کیا مطلب؟ ابھی تک یہ بیان چل رہا تھا کہ چیز کا مفت مالک بنانا, وہ ہبہ چل رہا تھا. اب منفعت کا مفت مالک بنانا وہ شروع کر رہے ہیں کہ کسی چیز کی منفعت کا مفت میں مالک بنا دو. کوئی آدمی کسی سے گھوڑا جانور وغیرہ مانگے, یہ عاریت پر مانگنا جائز ہے, یہ بھی ہبہ کی ایک قسم ہے. لان ذرا بھائی کل چھٹی ہے گھر جا کے آ جاؤ, میں اس طرح عاریت مانگا نے اس نے بھی چابی دے دی, لا یہ گھر جا کے آ جا جا خوشی سے. چلو
وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول كان بدعا بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال والمندوب فركب فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا.
حضرت قتادة ابن دعامة فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مدینہ کے اندر ایک شور سنائی دیا, ایسا لگا کہ دشمن نے حملہ کر دیا. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے, ایسی بھیانک آواز ہوئی کہ کسی دشمن نے حملہ کر دیا. اب جدھر سے وہ بھیانک آواز آئی تھی ادھر جانا تھا تحقیق حال کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ سے ایک گھوڑا عاریت پر لیا. یہ ہے ترجمۃ الباب. دیکھیے بعض حضرات تو یوں کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ سے حضور کی ایسی بے تکلفی تھی کہ ان سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں, حضور نے ان کی اجازت کے بغیر ہی لے لیا اور چل دیے. چونکہ تعلق ایسا تھا تو یہاں عاریتن صراحتن نہیں ہے, یا بطور عرف ہے کہ بھئی حضور کسی کی کوئی چیز لے جاوے تو کسی کو برا تھوڑا لگے گا, وہ تو خوش ہوگا. یا یہ کہ عاریت دلالتن ہے, دلالتن یا عرفن یہاں آریت ہے، اور ان سے تعلق ایسا تھا کہ بے اجازت حضور لے جاوے تو ابھی کوئی حرج کی بات نہیں تھی، اسی لیے حضور لے کر کے تشریف لے گئے. اس گھوڑے کو مندوب کہتے تھے. اب ذرا سمجھو مندوب کا مفہوم. بعضوں نے اس کو مرہون کے معنی میں لیا ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ ایک معنی جس کے بدن کے اوپر زخم کے نشانات ہو. کہیں سے اس گھوڑے کے اوپر زخم کے نشان آ گئے ہوں گے، اسی لیے اس کا نام رکھا گیا مندوب. بعض حضرات اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ مرنے والے کے اوپر رونے کو بھی مندوب کہتے ہیں، اور اس گھوڑے پر جو بھی بیٹھے وہ بیچارہ روتا ہی تھا، یعنی اتنا دھیما چلے، اتنا سست رفتار چلے کہ پھر سنیچر کو آگے کہے کہ تیری گاڑی نہیں لیتا تو اچھا ہوتا، اس سے ٹیمپو کے ہاتھ کر کے بیٹھ کے جاتا جلدی پہنچتا، تیری بائک لے کے گیا نہیں میں تو ڈبل وقت میں گھر پہنچا. تو جو بھی بیٹھے نا وہ بیچارہ روئے، اتنا سست رفتار وہ گھوڑا تھا، اسی لیے اس کو مندوب کہا گیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے تو اس کی برکت سے وہ گھوڑا تیز رفتار بن گیا، اور ایسا تیز رفتار بن گیا فلما رجع قال، جب آپ واپس تشریف لائے تو فرمایا ما رأینا من شیئن، وہاں کچھ نہیں ہے، جاؤ گھر جا کے سو جاؤ، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، یہ جو گھبراہٹ کی آواز آئے نہ جاؤ. وَإِن وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا، اور اس گھوڑے کو تو ہم نے سمندر کی طرح پایا، یعنی بڑا تیز رفتار تیز ترار ہو گیا یہ گھوڑا. تو اب جیسا کہ ویسا کرے، بس چلو بس.